رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس تراوی میں قصص الانبیاء کے عنوان سے عقائد کے اصلاح کے حوالے سے چند ضروری ابحاث ذکر کی جا رہی تھی، اور اسی کے آخری حصے کی طرف ہم موجود تھے. حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ کے فرامین کے جو ایک مسلمان کو حضرات انبیاء کرام سے متعلق ان کے قصے، ان کے واقعات جو شریعت مطہرہ کا ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، نصیحت کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تو پہلے ذات انبیاء کے حوالے سے ایک واقفیت کا حاصل ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ وہ چیزیں جو حضرات انبیاء کی ذات میں ماننا ضروری ہے اس کا انکار لازم نہ آئے، اور جن کا ان کی ذات میں ماننا ضروری نہیں ہے اس کا اس بات لازم نہ آئے. اس ترتیب کے ساتھ حضرات انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا تھا. انبیاء کی تعریف، ان پر وحی کا سلسلہ، وحی کی صورتحال، آج ایک دو نئے اہم واقعات یعنی عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ العزیز اپنے درس کی تکمیل کی جائے گی. کل سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق دی تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے اس کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا. صدر الشریعہ نے ایک بڑی بنیادی بات یہاں پر لکھی ہے جو مسلمانوں کو اس عقیدے کے حوالے سے اس کی واقفیت کا ہونا ضروری ہے کہ انبیاء اکرام اپنی ذات کے حوالے سے کیسے ہوتے ہیں، اپنے پیغام کے حوالے سے کیسے ہوتے ہیں. ایک بات لکھتے ہیں کہ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، جس طرح کہ ہم بالکل اس بات کو ایمانی طور پر لیتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، میں ایمان لایا ان تمام کتابوں پر جو اللہ رب العالمین نے انبیاء پر اتاری ہیں. فرماتے ہیں ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک ہے تورات، ایک ہے زبور، ایک ہے انجیل اور قرآن مجید. سب سے افضل کتاب، سب سے افضل رسول جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر نازل ہوئی. یعنی تورات بھی اللہ کا کلام ہے اور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن ان تمام میں سب سے افضل قرآن مجید ہے. پھر ایک سوال ہے کہ جب سب اللہ کے کلام ہیں تو اس میں افضل اور مفضول، ایک کا بہت زیادہ بزرگ ہونا اور ایک کا اس بزرگی سے تھوڑا کم ہونا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ افضل اور مفضول ہونا، یعنی ایک کا بہت زیادہ بزرگ ہونا، ایک کا اس کے درجے میں کم ہونا، ہے تو سب اللہ کا کلام، تو اس میں معنی ثواب کی نیت سے ہے. یعنی قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے کا جو ثواب ہے وہ تورات سے زیادہ رہا، وہ انجیل سے زیادہ رہا، وہ زبور سے زیادہ رہا. مختلف انبیاء پر کتابوں کے علاوہ صحائف بھی نازل ہوئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اپنے موقع پر آ جائے گی. ان چاروں کتابوں کے حوالے سے اگر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کتابیں تورات، انجیل، زبور اہل اسلام کی تحقیق کے مطابق اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں. جس طرح حضرت داؤد لائے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ لائے تھے، یہ تمام کتابیں دفعتاً ایک ہی وقت میں انبیاء کرام کو دی گئی. قرآن مجید وہ ہے جو ایک وقت میں نہیں دیا گیا بلکہ 23 سال کے طویل عرصے کے اندر جیسی جیسی ضرورت، جیسے جیسے حالات ہوتے رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر اتارا گیا. سورہ آل عمران بالخصوص وہ قرآن مجید کی سورت ہے جو تورات سے متعلق، انجیل سے متعلق، زبور سے متعلق اور جس امت پر وہ اتری ہے ان امت کے عقائد، نظریات سے متعلق ان تاریخی کیفیت کو بیان کرتی ہے. یعنی اس میں ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء تو 124,000 آئے، مختلف انبیاء کو مختلف کتابیں ملی، لیکن کتابوں کا مختلف ہونا عقیدے کا مختلف ہونا نہیں ہے. دین حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک ایک رہا. دین سے مراد عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ واجب الوجود ہے اور وہ اپنا اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو نبی جلوگر ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل والا کے حضور اٹھایا جائے گا. نبی کی رسالت کے ذریعے وہ تمام، جب نبی کو نبی تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس کے ذریعے وہ تمام باتیں خود بخود یقین میں آ جاتی ہیں، ماننا پڑتی ہے جو نبی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دین کا معنی ہے عقیدہ، ہر نبی کا عقیدہ ایک ہی رہا، ہر نبی کی شریعت کا عقیدہ ایک ہی رہا. شریعت کا لفظ عموماً احکام پر بولا جاتا ہے، عبادات پر بولا جاتا ہے، وہ قوانین جو بندہ عبادات کی طور صورت میں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو شریعت کہا جاتا ہے، عبادات اور معمولات کو، اور عقیدے کو دین کا نام کہا جاتا ہے. تو دین میں کبھی اختلاف نہیں رہا، دین ایک جیسا رہا، شریعتیں مختلف رہی. شریعت مختلف رہنے سے مراد یہ کہ لوگوں کی جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیت، اس وقت کے ماحول، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ان کے لیے چیزیں مختلف کی گئی. ایک امت پر یہ کھانا حلال کیا گیا تھا، دوسرے پر حرام کر دیا گیا، اتنی چیز اجازت دی گئی، تھوڑی اور اجازت. تو یہ اختلاف جو ہے یہ لوگوں کی طبیعتوں کے حوالے سے اور حالات کے حوالے سے. تو شریعت یعنی احکام کے اندر تو اختلاف رہا، یعنی احکام مختلف رہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نبی کی شریعت مختلف رہی، قانون مختلف رہے، لیکن جو دین ہے، عقیدہ ہے، وہ ایک ہی ہے. یعنی ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کی بارگاہ میں سترا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو حضرت آدم کا بھی وہی دین ہے، حضرت نوح کا بھی وہی دین ہے، حضرت ابراہیم کا بھی وہی دین ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی دین ہے. قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ یہ مصدق ہے. یعنی اس کی سچائی، اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ مصدق ہے. یہ پرانی کتابوں یعنی پچھلی جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں یہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ آئی بعد میں، لیکن یہ بالکل بتائے گی کہ تورات میں یہ بات ایسی لکھی تھی، نکال دی گئی ہے، انجیل میں یہ بات ایسی تھی، نکال دی گئی ہے، زبور میں یہ بات تھی، نکال دی گئی ہے. ان احکام کی وہ تصدیق بھی کرے گا، اور جہاں پر تبدیلی کی ہے ان قوم نے تو اس کے بارے کی طرف قرآن کریم اشارہ بھی کرے گا. اور یہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا چیلنج اور اعجاز ہے. یعنی ان کے سامنے ان کی تہذیب اور ان کی ترقی اپنے عروج پر ہے، اور سالہ سال سے جو انہوں نے تبدیلیاں کر کے چیزوں کو چھپائی ہوئی ہے. ایک تو قرآن سب سے آخر میں نازل ہوا، نبی پاک کے سینے پر نازل ہوا، اور اس ہستی کے سینے پر نازل ہوا کہ جنہوں نہ کوئی مدرسہ پڑھا ہے، نہ کسی سے تاریخ پڑھی ہے، نہ کسی سے حالات معلوم کیے، لیکن جب وہ بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے تو ہر چیز بالکل پرفیکٹ بتا رہے ہیں. تو یہ آپ کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن سابقہ چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کی حفاظت کو اللہ رب العالمین نے ان کے علماء پر رکھا، اس دین کے جو لوگ تھے ان پر رکھا. انہوں نے اس کے اندر حالات سے ڈر کر یا خواہش کا شکار ہو کر اس میں تبدیلیاں کر دی. لیکن قرآن مجید وہ ہے جس کی اللہ رب العالمین نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی اور ایسا طریقہ کار قرآن کریم کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ نماز میں تلاوت کثرت کے ساتھ ہے، حفظ قرآن ہے، ہر بچہ اس کو یاد کرتا، اللہ نے یاد کرنا آسان کر دیا، اس کی کتابت ہے، پہلی جو کتابیں اتنی ہیں اس کی حفظ ممکن نہیں تھا، اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی اس کو یاد کیا ہی نہیں جاتا تھا، اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آگے تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید یہ ہے کہ جس کو حفظ کر لیا گیا، جس کے الفاظ بھی حفظ کر لیے گئے، جس کے تلفظ کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن کریم کے اندر لفظی تحریف یعنی لفظی رد و بدل کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں لوگوں نے معنی بدلے ہیں، ترجمے بدلے ہیں، ترجمے لوگوں کے اپنے ہیں، لیکن قرآن جو اصل ہے عربی زبان میں اور جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ترجمے تبدیل کر دیے، یعنی آیات کسی کے بارے میں تو ترجمہ کسی کے لیے کر دیا، یہ تحریف ہوئی ہے، مانوی تحریف ہے، لیکن لفظی تحریف اور مانوی تحریف قرآن کے اعجاز کے اوپر اور قرآن کی چیلنج کے اوپر حرف بھی نہیں رکھتا، اس لیے کہ جن کو خدا نے صلاحیت اور علم دیا ہے اور حقانیت دی ہے وہ ترجمے کی خرابی کو اصل موجود ہونے کی وجہ سے بالکل سمجھ لیں گے، بھائی اصل تو یہ ہے، یہ ترجمہ کیسے کیا گیا ہے، لیکن جب اصل ہی تبدیل ہو جائے تو پھر سارا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ تو تورات، زبور، انجیل، اس کی اصل ٹیکس کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے جس کے ٹیکس کے اندر تبدیلی عقلاً بھی ممکن نہیں رہی، اتنے لوگوں کو زبانی یاد ہے، ہر خطہ، ہر علاقہ اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے خطے کے حوالے سے مختلف ہیں، دنیا کے خطے مختلف ہیں، دنیا کی زبانیں مختلف ہیں، دنیا کی تہذیب مختلف ہیں، لیکن قرآن کریم کا اعجاز اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ ہر ملک کا بندہ اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح دوسرے ملک کا پڑھ رہا ہے، بچہ بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، قاری بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے، غیر قاری بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار 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 دہرایا جا رہا ہے نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر، ایک حرف بھی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بڑے سے بڑے عالم کو ٹوک دیتا ہے کہ جناب یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو یہ جرت اس بات کی ہے کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے ایسا جامع سلسلہ اپنے نبی پاک کی امت کو عطا فرمایا۔ نبی پاک کو سب سے پہلے قرآن یاد ہوا، سرکار نے صحابہ کو یاد کرایا، صحابہ اکرام نے اس کو دو جلدوں کے اندر مرتب کیا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں لاکھ گویا کہ حفاظ قرآن موجود ہیں کہ وہ اپنی بولی میں الگ الگ ہوں گے، اپنی نسل میں الگ الگ ہوں گے، اپنے فکر میں الگ الگ ہوں گے، اپنے خطے، برادری، قومیت میں الگ الگ ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ان کو ایک ہی بنا دیتی ہے، اور ہر ایک کی تلاوت اسی انداز میں ہے، ہر ایک کا کلام اسی انداز میں ہے، جیسا تلفظ ہے وہ بھی اسی انداز میں۔ تو یہ دونوں کے درمیانی فرق رہا۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر بہت اہم بات فرما رہا ہے جس کی طرف ہم آج کے اس گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم، یہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ جو عقیدہ صدر الشریعہ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم تمام سابقہ کتابوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، تو الف لام میم اس کے معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عقیدے کی آگے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کے علاوہ عبادت کا مستحق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے، یعنی حی ہے اور قیوم ہے۔ اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی نفی ہو گئی کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کو خدا بنانے کی کوشش کی، یہاں سے واضح کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں ذکر یہ اہل کتاب کا، فرما اللہ، وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو مستحق عبادت ہے، اور مستحق عبادت وہ ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو، یعنی عبادت اس کی جا سکتی ہے، عبادت کا معنی انتہائی درجے کی تعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم اس کی جاتی ہے جس کے احسان سب سے زیادہ ہوں۔ احسان سب سے زیادہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کی وجہ سے ہوں، وہ کسی وجہ سے نہ ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے واللہ کی۔ تو پتا چلا عبادت تعظیم اصلی کا نام ہے، اور تعظیم اصلی کے لیے سب سے بڑا محسن ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا محسن وہ ہو سکتا ہے جو واجب الوجود، جو سب سے پہلے ہو باقی سب اس سے ہوں، جو سب سے پہلے ہوں باقی سب اس سے ہوں، تو اپنے وجود میں ہونے کے ہم اس کے محتاج ہوں۔ تو بندہ جس کی محتاجی میں اتنے انتہا پر اور اختتام پر پہنچ جائے کہ ہر چیز نہیں بلکہ وہ خود اس کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ انتہائی درجے کا احسان اس کے اوپر ہے، تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم کا بھی سزاوار وہ ہے، اور یہ انتہائی درجے کی تعظیم ہی کو عبادت کہتے ہیں تو عبادت اس کی ہوگی جو محسن حقیقی ہوگا, جس کا احسان سب سے زیادہ ہوگا, اور محسن حقیقی ایک ہی ہو سکتا ہے اور واجب الوجود ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے تین باتیں اللہ رب العالمین کی حقانیت پر, اس کی الوہیت پر, اس کی یکتائی پر, اور شرک کی مذمت پر کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی جسارت کی, یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی جسارت کی, تو ان تین صفتوں کے اندر ان کا رد کر دی گیا. فرما اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کون ہے؟ فرما اللہ رب العالمین عز اسمہ وہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. اس کی وضاحت آ گئی کہ مستحق عبادت, عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی درجے کی تعظیم. انتہائی درجے کی تعظیم کس کی ہوگی؟ جس کا احسان انتہائی درجے کا ہوگا. اور انتہائی درجے کا احسان کیا ہے؟ وہ ایک ہی ذات کر سکتی ہے. اور انتہائی درجے کا احسان کیا ہے؟ کہ ہم ہونے میں اس کے محتاج ہوں. تشریف. اور دو باتیں مزید اس بارے میں ارشاد فرمائی گئی. فرما الحی القیوم, ایک تو مستحق عبادت ہے, اور الحی القیوم, یہ دو باتیں خاص طور پر یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. فرما الحی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ایسا زندہ ہے, ارادے کے ساتھ, علم کے ساتھ اس کی ذات موجود ہے. اور قیوم ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے, یعنی ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے, اور ہر چیز کی رعایت کرنے والا ہے. ہر چیز کی بقا اس کی وجہ سے, اسے فنا نہیں ہے, اسے زوال نہیں ہے, اس کی محتاجی نہیں ہے. یہ کیوں بات ذکر کی گئی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو یہ الوہیت کا عقیدہ رکھ کر ان کی توہین کی گئی ہے, تو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اندر اللہ کے لیے احتجاج پایا گیا ہے. انہیں بھوک لگتی تھی, انہیں پیاس لگتی تھی, اور بقول انہی لوگوں کے, یعنی اسلام کے نزدیک تو وہ زندہ ہیں, ان کو زندہ اٹھا لیا گیا, وہ قرب قیامت دوبارہ آئیں گے. لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ مار دیے گئے, ان کو پھانسی اور سولی دے دی گئی. تو فرما الحی القیوم, وہ زندہ ہے ارادے اور علم کے ساتھ, اس نے اس چیز کی نفی کر دی. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا ہے اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اور القیوم, تمام نظام کائنات کی جس سے بقا ہے وہ اس سے بقا ہے, تو اسے احتجاج, دنیاوی جو نظام ہے اس کا وہ محتاج نہیں. تو حضرت عیسیٰ کو تو بھوک بھی لگتی تھی, پیاس بھی لگتی تھی, تو نظام زندگی کا احتجاج اس کے اندر پایا گیا ہے. تو یہ تین باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کی الوہیت کی نفی کے لیے ذکر کی گئی ہیں, اور ان تین باتوں کے ذریعے اللہ کی الوہیت اور توحید اور وحدانیت کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ مستحق عبادت ہے, حی ہے اور قیوم ہے. سبحان اللہ, یہ اتنی مضبوط دلیل اللہ رب العالمین ایک آیت میں ذکر کی ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے بنیادی مینار ہیں, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, اور اس کے ذریعے اللہ کی یکتائی اور اس کے اندر جن جن لوگوں کی شراکت کی گئی تھی سب کی نفی ہو گئی. اب اگر اس کو آپ تھوڑا سے موجودہ عہد ناموں کے اندر اور موجودہ گویا کہ ان سسٹم کے اندر دیکھیں گے, تو موجودہ جو تورات ہے جس کو کتاب مقدس کہتے ہیں, یہ ایک حصہ ہے کہ تقدس کے موجودہ جو کتاب مقدس کہلاتی ہے, اس کے دو اہم حصے ہیں, ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. پرانا عہد نامہ کے نام سے جو ہے وہ نسبتاً نئے عہد نامے کے مقابلے میں ذرا زخیم ہے, اور اس کو اور ان تمام, یعنی پرانا عہد نامہ یعنی نئے عہد نامے کے مقابلے میں زخیم ہے, اور اس کو سارے عیسائی اور یہودی سب تسلیم کرتے ہیں, اور ان میں لیکن پرانے عہد نامے کی جو چیزیں ہیں اس کو یہودی تسلیم نہیں کرتے, عیسائی اس کو تسلیم کرتے ہیں. آج اگر بائبل کو اگر آپ لیں گے, یہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ, اور اس میں تقریباً اس تورات کو اگر لیں تو یہ پانچ صحائف کے ساتھ موجود ہے, مثلا تکوین, خروج, اوابین اور احبار, یہ پانچ صحائف کے ساتھ تورات کو مجموعہ کیا گیا ہے. تو یہ اردو زبان میں بھی موجود ہے, عہد نامہ قدیم دو حصوں میں, ایک عہد نامہ جدید, ایک عہد نامہ قدیم. اس کو اگر آپ تھوڑا سا سرسری مطالعہ کریں تو اس میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جس کی قرآن مجید فرقان حمید یعنی تبدیل کرنے کے باوجود بھی, ان تورات اور انجیل میں تبدیل کرنے کے باوجود بھی آج بھی قرآن جو اس بات کرتا ہے بے شمار چیزوں کے اندر, ان آیات کے اشارے آج بھی ان کتابوں کے اندر موجود, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے فرمان کی یہ باتیں آج بھی تورات کے اندر موجود ہیں, انجیل کے اندر موجود ہیں. ہمیں اس کتاب کو پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ تحریف ہو چکی. حضرت فاروق اعظم ایک دفعہ پڑھ رہے تھے تو سرکار کو بڑا جلال آیا, سرکار نے فرمایا میرے آنے کے بعد اس بگڑی ہوئی تورات میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ تو ہم اسے پڑھ تو نہیں سکتے، لیکن یہ حقانیت بتانے کے لیے قرآن جو بات توحید کے بارے میں کرتا ہے، اسلام کے قانون کے بارے میں کرتا ہے، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے، تو آج بھی اس کی واضح نشانیاں عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہیں اور عہد نامہ جدید میں بھی موجود ہیں، جس کے تھوڑا سے ہم سرسری خلاصہ یہاں پر ذکر کریں گے. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے جو بات یہاں پر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا نہیں اور خدا کے بیٹے نہیں، کہ ان کو واجب الوجود تسلیم کیا جائے اور ان کو مستحق عبادت سمجھا جائے. سب سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو عہد نامہ قدیم کے اندر متا کی باب نمبر 21 اور آیت نمبر 18، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور صبح کو پھر شہر جا رہا تھا اور اسے بھوک لگی، یہ آیت موجود ہے، صبح کو وہ شہر جا رہا تھا اور اسے بھوک لگی. اور اسی طرح متا باب نمبر 27 اور آیت نمبر 40-39 کے اندر یہ بات موجود ہے، لکھا ہوا، اور راہ چلنے والا سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ. یعنی صلیب جو دی گئی حضرت عیسیٰ کو، تو یہ بقول ہمارے نزدیک تو نہیں دی گئی، ان کے نزدیک جو دی گئی ہے، تو آج بھی یہ دیکھیے انجیل کے اندر یہ کلمات موجود ہے کہ اے خدا کے بیٹے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اترا. تو یہ تمام چیزیں خود اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ جس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خدائی کا عقیدہ رکھا گیا، کہ ان کو بھوک لگتی تھی، احتجاج تھا، ان کو صلیب دی گئی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو متا باب نمبر 27 اور آیت نمبر 50 عہد نامہ قدیم میں، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. یہ باقاعدہ طور پر متا باب نمبر 27 آیت نمبر 50 کے اندر موجود ہے کہ یسوع نے پھر بڑی آواز کے ساتھ چلا کر جان دے دی. تو جب ان پر موت واقع ہو گئی تو پھر خدائی کا عقیدہ ان کے لیے کیسے رکھا جا سکتا؟ تو وہی بات جو پہلے کہی گئی کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہ سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کے مضامین کی تصدیق آج بھی موجود. تو ان تمام باتیں جو میں نے تین چار آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس کوئی صاحب عقل آدمی اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو صلیب دے دی گئی، اور باقاعدہ یہ ہے کہ جناب ان کی جان گئی، تو جب جان چلی گئی تو وہ خدا کا بیٹا ہونا، ان میں الوہیت پانا، ان میں مستقل ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید جو پرانی کتابوں کا مصدق ہے، تو اس بات میں پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اگر تورات کا ایک تجزیہ کیا تو تین آیتوں میں ہمارے سامنے بات آگے جو قرآن کریم فرقان حمید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ذکر کرتا ہے، سورہ المائدہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر، یہ چیز ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتی ہے. درود پاک پڑھیے گا. اختصار کے ساتھ تورات کے حوالے سے یہ بات میں مزید عرض کر دوں کہ تورات کے اندر شریعت ہے، تورات اور انجیل، انجیل واقعات اور قصص کا مجموعہ ہے، یعنی واقعات ہیں اور قصے اور نصیحتیں ہیں، اور تورات جو ہے وہ قانون اور شریعت ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ دونوں کا مجموعہ ہے، کہ اس میں قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، تاریخ بھی ہے اور قانون بھی ہے. اس لیے قرآن جامع کتاب ہے. تورات کے اندر نصیحت نہیں، قصص نہیں، واقعات نہیں، اس میں صرف قانون اترا ہے. اور جو بعد میں انجیل آئی ہے اس میں قانون نہیں، اس میں صرف واقعات ہیں، اس میں صرف قصص ہیں، اور اس میں صرف تاریخ ہیں. اور قرآن مجید وہ ہے جس میں قانون بھی ہے، تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہے. تو یہ جامع امت کے لیے جامع بات آ گئی، ادھوری کوئی چیز نہ رہی، جس قوم کی جیسی ضرورت تھی ویسے دی گئی. تورات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قانون دیا گیا، نصائح ان کے اوپر نہیں اترے، اخلاقی باتیں ان کے اوپر نہیں اتری. اور لیکن قرآن مجید جو ہے اس میں تمام انسان کی ہدایت کے لیے جو ضرورت ہے، چاہے وہ قانونی طور پر ہو، چاہے وہ اخلاق یا واقعات کے ضمن میں جس طرح ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوں، ان تمام کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے. جن پانچ صحائف کے مجموعے کا نام تورات کہا جاتا ہے، یعنی عہد نامہ قدیم، وہ پانچ صحائف کے مجموعے کا نام ہے. پانچ اس کے اندر چیپٹر ہیں، پہلا ہے پیدائش، دوسرا خروج، تیسرا اخبار، چوتھا گنتی، اور پانچواں استثناء. اب یہ پانچ صحائف یہ الگ الگ ہے. مثلا دیکھیں ان میں پیدائش جو پہلا چیپٹر ہے تورات کا، پہلا چیپٹر جسے ہم سورت کہتے ہیں نا، جسے آل عمران، نساء، فاتحہ، بقرہ، تو اسی طرح تورات کے اندر پانچ سورتیں کہہ لیجئے، پانچ باب کہہ لیجئے، جس کے میں نے نام ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ پانچ نام، یعنی ایک کا نام ہے پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء. یہ اردو کے اندر جو مرتب کی گئے اس کے نام یہ، عربی کے اندر اس کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا اعجاز اگر آپ دیکھیں، عربی میں بولیں تب بھی آپ بقرہ بولتے ہیں، اردو میں بولیں تب بھی بقرہ بولتے ہیں. عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اردو میں ہم گائے کہتے ہیں، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اہل عرب بقرہ کہیں تو ہم کہیں گائے والی صورت، نہیں، اردو والا بھی اس کو بقرہ کہتا ہے اور عربی والا بھی اسے بقرہ کہتا ہے. نساء یہ عورتوں کی جمع ہے، ایک عورت ہو تو اس کو امرأۃن کہتے ہیں، دو ہو تو امرأۃان، تین ہو تو نساء. تو نساء جو ہے وہ عورتوں کی جماعت کو کہتے ہیں. تو اہل، کیونکہ اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ ذکر کیے گئے، ماں سے متعلق، بیٹی سے متعلق، ان کی وراثت سے متعلق، باندیوں سے متعلق، نکاح و طلاق سے متعلق، تو جب اہل عرب اس سورت کا نام رکھتے ہیں تو نساء. تو جو اردو بولنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کے بیان والی صورت، وہ بھی نسائی کہتے ہیں، یعنی زبان. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی صورتوں کے نام، جس طرح قرآن کریم کی صورتیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے تو سورت اتری ہے لیکن نام اس کا فاتحہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے تو سورت چل رہی ہے لیکن اس کا نام بقرہ ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اس سے تو سورت اسٹارٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا نام آل عمران ہے، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق اس سے تو سورت چل رہی ہے لیکن نام اس کا فلق ہے، قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس اس سے تو سورت چل رہی ہے لیکن نام اس کا الناس ہے. تو اب آپ دیکھیں جو سورتیں چلی ہیں وہ بھی اللہ نے اتاری ہے اور جو نام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں، اس لیے اب جو تورات ہیں اس کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا تو پہلے باپ کا نام پیدائش ہو گیا، اب یہی پہلے باپ کا نام دوسری زبان کے اندر انگریزی میں کچھ اور ہو جائے گا اور عربی میں کچھ اور ہو جائے گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت ایسی ہے کہ جو چیز زبان مصطفیٰ سے جس طرح چلی آئی ہے وہ اس طرح قائم ہے. مثلا علماء نے اس بات کو ذکر، ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا کہ قرآن کے رکوع کیوں ہیں، کا اس لیے رکوع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کو پڑھ کر رکوع فرما لیتے تھے، اس وجہ سے رکوع ہے. قرآن کریم اصل میں منازل میں ہے، سات منزلوں کے اندر قرآن ہے، پھر اس کو پاروں میں ذکر کیا گیا کہ 30 پاروں میں، تو یہ لوگوں نے آسانی کے اعتبار سے اپنے لیے 30 پارے ذکر کیے ہیں، اصل میں یہ منازل کے اندر ہے. اب اس کی جو صورتوں کے نام ہیں، یعنی پہلے فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، یہ بھی توقیفی ہے، اتفاقی نہیں ہے، توقیفی. توقیفی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی انسان کا دخل نہ ہو، وہ چیز اللہ اس کے رسول کی جانب سے متعین کی گئی ہو. تو صورتوں کے نام توقیفی ہیں، توقیفی سے مراد کہ اس کو کسی مفسر، کسی عالم، کسی محدث نے اس کا نام نہیں رکھا بلکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لکھا، سرکار کی زبان سے اس کا نام ہے. مثلا خود سرکار فرماتے تھے میں آل عمران پڑھ رہا ہوں، میں نساء پڑھ رہا ہوں، میں فلق پڑھ رہا ہوں، میں ناس پڑھ رہا ہوں. تو یہ صورتوں کے نام بھی جو ہیں، جس طرح یہاں پر دیکھیں بدل رہے ہیں، جیسا کلچر بدل رہا ہے ویسے توریت کی صحائف کے نام بدل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے قرآن مجید کے ساتھ. تو قرآن کریم کے صورتوں کے یہ نام ہیں وہ بھی توقیفی ہیں، زبانوں اور حالات کے اعتبار سے وہ تبدیل نہیں ہوتے. یہ حقانیت قرآن ہے، اتنا زیادہ احتیاط اس کے ساتھ کیا گیا. اب اسی طرح آپ دیکھیے قرآن اور قرآن کا ترجمہ گڑ بڑ نہیں ہوتا، اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص، توجہ سنیے گا، لوگ کو ترجمہ چاہیے، لوگوں کو ترجمہ سیکھنا ہے، لوگوں کو ترجمے کی ضرورت ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ قرآن، جس طرح ایک قرآن مجید جو بغیر ترجمے کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس میں نیچے اردو میں ہماری مادری زبان میں کچھ نہیں ہو، پورا قرآن ٹیکسٹ عربی کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی. لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا نہ کیا جائے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، کہ متن ہٹا دیا جائے، یعنی وہ تو چھپ رہا ہے، چھپتا رہے، لیکن لوگوں کو ترجمہ سیکھنا ہے تو ایک ہی جلد میں پورا ترجمہ دے دیا جائے، اس میں متن نہ ہو. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چہرے سے تاثر دیجیے آپ، ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم بات، جس طرح قرآن بغیر ترجمے کے چھپ کے ہمارے سامنے آتا ہے وہ صرف عبارات ہیں، ٹیکسٹ ہیں. تو علماء سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا کرنا جائز ہے کہ لوگوں کو جس طرح تلاوت کا شوق ہے ایسے ترجمہ سمجھنے کا شوق ہے؟ تو ترجمہ میں جلد بڑھ جاتی ہے، کھل جاتی ہے، کیونکہ شاید میں ٹیکسٹ بھی چل رہا ہے اور ترجمہ بھی چل رہا ہے، تو صفحے بڑھ رہے ہیں، لائنیں بڑھ رہی ہیں. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ متن ہٹا دیا جائے، عربی کے الفاظ جو قرآن کے وہ ہٹا دیے جائیں، صرف ترجمے کا ایک مجموعہ دے دیا جائے. علماء نے فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ترجمے کی جلد نہیں ہو سکتی. ہاں الگ سے اگر تفسیر شائع ہوگی تو اس کا نام تفسیر ہوگا، قرآن نہیں ہوگا. قرآن جب نام رکھا جائے گا تو وہ عربی متن کا نام ہوگا. یہ احتیاط قرآن مجید کے لیے کیا، یہ یہاں پر احتیاط نہیں ہو پائی. اب دیکھیں سب، اگر کوئی اردو بولنے والا تو اس کے لیے اردو بائبل ہو گئی ہے، کوئی انگلش بولنے والا تو اس کے لیے انگلش بائبل ہو گئی ہے، تو فرینچ بولنے والا تو اس کے فرینچ بائبل ہو گئی. یہ مذاق قرآن کے ساتھ نہیں ہوا. امریکن بھی وہی قرآن پڑھے گا جو عرب والا پڑھ رہا ہے، وہی ٹیکسٹ پڑھے گا، اس کے پاس بھی ویسی قرآن پایا جائے گا. ہاں وہ بعد میں قرآن کی آیات کے ذریعے، تفسیروں کے ذریعے غور فکر کر کے اس کا ترجمہ نکالے، لیکن وہ ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتا. ٹرانسلیشن اور ہے، ٹیکسٹ کتاب کا اور ہے. یہاں پر سارا ہی گڈ مڈ ہو گیا، یہاں سارا ہی گڈ مڈ ہو گیا کہ ٹیکسٹ کیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے لیے، اس لیے ہمارے وہاں اہل اسلام کے نزدیک ترجمے کے اوپر بڑی باریک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ قیمتی بات ہے جو مسلمانوں کو قرآن کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے. قرآن کے ترجمے پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا. یعنی جو قرآن کے عبارت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نیچے ترجمہ چل رہا ہے، وہ بلند و روشن کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں. اب یہ جو نیچے ترجمہ چلا، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے جو آپ نے اوپر پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ اگر ترجمہ شائع کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے متن کے ساتھ شائع کریں گے. آپ تو یہ چھوڑیے کہ قرآن کے متن کے ساتھ شائع کریں گے، ترجمہ تو اردو میں ہوا. قرآن جو عربی میں لکھا گیا ہے، اس کا رسم الخط بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. اس کا رسم الخط بھی ویسی ہونا چاہیے جس طرح اس کی لکھائی ہے. اگر اس کی لکھائی میں تبدیلی کر دی گئی ہے، پڑھا ویسی جا رہا ہے، کتاب ویسی پڑھا جا رہا ہے، زکات ویسی پڑھا جا رہا ہے، واقیم الصلاۃ واتو زکات، لیکن اس میں لکھا میں زکات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو زکات تو کاف زبر کا اور تا نہیں لاتے آپ، اس کے ساتھ واو کو جوڑتے ہیں آپ. لیکن اگر زکات پڑھنا ہے تو زکات کے لیے آپ زا کاف زبر کا اور تا اس طرح لکھ دیں زکات، جسے کاکی آپ لکھتے ہیں، کاکی کو زکات. تو علماء نے کہا یہ بھی ناجائز ہے، جو رسم الخط ہے وہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. مانا کہ تلفظ اس کا زکات ہی ہو رہا ہے. بھائی انہوں نے فرمایا تلفظ بھی زکات، تو پڑھنا زکات ہی ہے نا، تلاوت میں تو زکات لکھا ہوا ہے. ایک سمجھا رہا ہوں لفظ زکات، تلاوت میں یہی ہے کہ واقعی صلاۃ واتو زکات، تو زکات ہی ہم پڑھ رہے ہیں. فرمانی زکات تلفظ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ یہی لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا اس کے جو ورڈنگ ہے اور اس کا جو املا ہے، اس کی جو رسم الخط ہے، وہ بھی ویسے ہونا چاہیے جو اجماعی طور پر چلا آ رہا ہے. یعنی یہ احتیاط قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، تاکہ کہیں سے بھی چور دروازہ نہ کھلے، کہیں سے بھی کوئی اندر گھس نہ پائے. تو ترجمہ کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، ترجمہ اور قرآن میں کیا فرق ہے. صرف ترجمہ شائع نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی ناجائز کہا گیا. پھر رسم الخط کو بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ احتیاط ہے تاکہ بڑے سے بڑا ملحد بے دین اور چالاک قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہ کر پائے. بہت کوشش کی ہے، اب میں کس کس کا نام لوں، نام لیتے ہوئے زبان گندی ہو جاتی ہے. آج نہیں، ہمیشہ سے کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ ہلا نہیں پائے اس چیز کو. اس لیے کہ نبی پاک کی امت میں، اور قربان جاؤں ان علماء پر، ان قراء پر جنہوں نے محنت کر کے اس کی حفاظت پر اپنا شب و روز صرف کیا ہے. اب دیکھیں، ایک شک بنتا تھا، ابتدائی دور کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو مختلف لہجوں سے کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی. یعنی لہجہ مختلف تھا، معنی وہی بنتا تھا، لہجے مختلف ہوتے. ایک لفظ کو یہ قبیلہ اس انداز میں کر رہا ہے تعلمون، وہ دوسرا قبیلہ کہہ رہا ہے تعلمون، یہ کہہ رہا ہے جی مالک، وہ کہتا ہے جی ملک. مالک ملک میں کوئی فرق نہیں، لیکن قبیلوں کے اعتبار سے بولنے کے انداز بدل گئے. وہ کہہ رہا مالک یوم الدین، وہ کہہ رہا ملک یوم الدین. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں قرآن جائز ہیں کیونکہ قرآن کریم ہر اہل عرب کے لہجے کے اندر اترا ہے، اس کی اجازت دی گئی تھی. عرب کے اندر سات قبیلے بڑے مشہور تھے، ان کی عربی بولنے کے سٹائل پرونسیشن الگ الگ تھے، لیکن معنی ایک ہی لیتے تھے. وہ لفظ جو اس نے اس لہجے سے بولا ہے، اس نے دوسرے لہجے سے بولا ہے، لیکن مراد ایک ہی چیز ہوتی تھی. بات سمجھ نہیں رہی آپ، مراد ایک ہی چیز ہوتی تھی. تو سات قبیلے تھے، تو قرآن کریم لوگوں کے لیے آسان کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ انزل القرآن علی سبع احرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا قرآن جو ہے وہ سات لہجوں میں اترا ہے، کیونکہ سات بڑے قبیلے تھے، اور ساتوں کے سات قبیلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی زبان کا اس قبیلے کی، کسی زبان کا اپنے زبان ہونے میں کسی قبیلے کے ساتھ اس کی وابستگی ضروری ہے. جیسے آپ کی برادری میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہاں اصل جو ہماری زبان ہے نا، وہ فنا برادری جو بولتی ہے نا، وہ ہماری اصل زبان. تو زبان قبیلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح عربی زبان بولنے میں اصل عربی کے وجود کے اور اصل عربی کے ماہرین اور اصل عرب کے سات لہجے تھے، اور ان سات لہجوں کے اندر قرآن کی اجازت دی گئی اس لیے تاکہ وہ لہجے والے کے لیے یہ لہجہ پڑھنا ذرا مشکل ہے اور اس لہجے والے کے لیے وہ لہجہ پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو قرآن پڑھنا مقصود ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہر قبیلہ اپنے طریقے سے قرآن پڑھے، اور یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے آسان کر دے، کیونکہ اب میں ان کو اس لہجے پر تیار کروں اس میں وقت زیادہ ہے، ان تک توحید رسالت کا پیغام حکام کا پیغام پہنچ جائے، اور یہ حضور کے علم میں تھا کہ بعد میں سب ایک ہو جائے گا، لیکن حضور نے ابتدائی طور پر اپنی امت کی آسانی کا دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے سات قبیلے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں قبیلے سے مراد یعنی وہ قبیلے خود عربی ہونے کی اصل تھے، عربی زبان عربی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، فرمایا جو اس قبیلے نے جو یہ قبیلے والے جس انداز میں بیان کرتے ہیں یہ اصل عرب ہے، تو ایسے سات قبیلے تھے جو اصل عرب کہلاتے تھے، میں اس کی تفصیل و ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف سمجھانے کے لیے آپ سمجھ لیجئے، آج تو مادی دور ہے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ جو منہ میں عرب بک کر رہے ہیں، آج تو اس اردو کے اندر انگلش بھی گھس گئی تو فارسی بھی گھس گئی، تو یہ خالص زبان عرب جو قبیلے بولتے تھے، یعنی اب آپ دیکھیے مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کر بات آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں، یعنی اس کو عربی میں کیا کہیں گے، فرض کیجئے ایک چیز ہے اس کو عربی میں کیا کہیں گے، تو آپ اگر اس کا کوئی نام رکھیں گے تو پوچھ اصل اہل زبان، یہ لفظ آسان آ گیا دماغ میں، اصل اہل زبان وہ ساتھ تھے جن کے بولنے سے عربی زبان جاری ہوتی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش اپنی امت کے لیے آسانی کا حضور ہمیشہ چاہتے تھے، تو سرکار نے یہ چاہا کہ میری امت کے نزدیک تلفظ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، یعنی یہ تلفظ اپنی جگہ پر بالکل ہی ٹھیک تھا، یہ لہجے بعد میں ایک ہو جائیں گے، لیکن اب جس لہجے میں یہ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیا جائے تاکہ مضمون زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیں، اس لیے مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سرکار کے صحابی، ان کے ساتھ ایک بندے نے قرآن پڑھا تو آپ کا بڑا عجیب لگا، کیونکہ آپ خود بہت بڑے قاری تھے، آپ نے اس کو روک کر کہا یہ تم غلط پڑھ رہے ہو بھائی، یہ کیسا لہجہ ہے تمہارا، انہوں نے کہا میں بھی عربی ہوں، تو کہا تم عربی ہوں گے لیکن تمہارا لہجہ کیسا، انہوں نے اپنا قبیلے کا نام دیا، کہا ہمارے قبیلے کے اندر اس لفظ کو اسی طرح ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن میں لفظ آیا تو ہمارے وہاں تلفظ یہی ہوتا، انہوں نے کہا نہیں تمہیں غلط کہا، چکے چلو سرکار سے پوچھتے، مسلم شریف کے حدیث ہے کہ دونوں سرکار کے پاس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب نے کہا کہ حضور یہ جو میں نام لے رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اس کو یہ دوسرے لہجے سے پڑھ رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا حضرت عبی سے کہ پڑھو، تو جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے قریشی لہجے میں پڑھا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے صحیح پڑھا عبی، اس سے کہا تم پڑھو، اس نے پڑھا تو وہ قریشی لہجہ نہیں تھا، یعنی وہ چیزیں اس کی زبان کے اندر ہے اسی معنی میں لیکن لہجے میں وہ چیز مختلف تھی، تو سرکار نے فرمایا اب یہ میرے ایک ایک لفظ کو آپ سمجھے، لہجہ اہل زبان اس بات کو آپ سمجھے، اردو زبان ہے آسان سمجھے، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں نے ٹھیک پڑھا، غور کریں اس پر، تم دونوں نے ٹھیک پڑھا، اب دونوں نے کیسے ٹھیک پڑھا، اس لیے ٹھیک پڑھا کہ بات تو ایک ہی سمجھنی تھی اور دونوں جو مختلف لہجوں سے پڑھ رہے ہیں پروننسیشن کا فرق آ رہا ہے لیکن بات ایک ہی سمجھ رہے ہیں، تو الفاظ کے اعتبار سے اجازت تھی، فرما جاؤ تم نے صحیح پڑھے، تو حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ جب میری بات کو ایسی رد کر دیا گیا تو میرے دل میں، اب دل پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں میرے دل کے اندر تکذیب پیدا ہو گئی اور میں بہت گھبرا رہا تھا کہ میرے دل میں کیسے عجیب سے خیالات آ رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے، کہتے ہیں میں دل کے اندر بڑا گھبرا رہا تھا کہ حضور کے سامنے موجود ہوں، یعنی حضور نے میری بات کو رد کر دیا یا اس کو صحیح کہہ دیا، تو یہ ساری باتیں زبانی نہیں، یہ الگ سے آ رہی ہے اور اس پر گرفت بھی نہیں ہے، تو بڑے پریشان تھے کہ یہ بات کیوں میرے ذہن میں آ رہی کہ حضور نے مجھے رد کر دیا، حضور نے اس کو بھی صحیح کر دیا، تو کہہ رہے میرے دل کے اندر تکذیب پیدا ہونے لگی، تو فرما سرکار نے میرے سینے کو دیکھ کر میرے ہاتھ مارا، یہ مسلم شریف میں فرما، جب حضور نے میرے سینے پر ہاتھ لگا تو میرے سینے کے اندر اسلام کی محبت بھر گئی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس قدر یقین میرے دل کے اندر داخل ہو گیا، یہاں سے ایک بات تو لہجے کی پتا چلی، ایک بار یہ پتا چلی کہ لوگوں کے سینوں کے راز حضور سے چھپے ہوئے نہیں، یہ حدیث واضح کہ جو علیم ما فی الصدور، جو دلوں کے علم رکھنے والا اللہ ہے، اس نے اپنے عطا سے جتنا چاہا اپنے محبوب کو لوگوں کے سینوں اور دلوں کا علم عطا فرما دیا، اب دیکھیے عبی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک تکذیب پیدا ہوئی، اب دل پہ جو آ رہا ہے وہ منہ پر تو نہیں آتا، جو زبان پر آیا اب دل پر، زبان پر تو نہیں آیا، نہ انہوں نے کوئی ذکر کیا نہ کوئی تحریر لکھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے کی توجہ کر کے جب ہاتھ ان کے سینے پر مارا، کہتے سرکار کا ہاتھ لگنا تھا وہ تکذیب تصدیق میں تبدیل ہو گئی، وہ وسوسہ خیر میں تبدیل ہو گیا اور میرے دل کے اندر اسلام کی محبت بڑھ گئی، حضور کا مقام اور بڑھ گیا. اور خود فرماتے کہ مجھے جوش محبت اتنا بڑا کہ جس طرح میں حضور کے سامنے تو کھڑا ہوں لیکن مجھے یوں ہے کہ جیسے خدا کا عرش لگا ہوا اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یعنی یقین اتنا بڑھ گیا. اچھا اب یہ تو ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبی بن کعب سے کہا، عبی تجھے ایک بات بتاؤں، اب یہ تسلسل چل رہا ہے. کہنے کہ کیا؟ کہا میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر اور ان کے لیے لہجوں میں تو آسانی فرما دے، تو ان کے لیے لہجوں کے اندر یا اللہ آسانی فرما دے تاکہ اس لہجوں کے ذریعے میری امت جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات ہیں اور جو اس کے مختلف قبائل کے اعتبار سے لہجے ہیں، ایک کو دوسرے کا لہجہ پڑھنا، دوسرے کو تیسرے کا لہجہ پڑھنا، تیسرے کو چوتھے کا لہجہ پڑھنا، یہ انتہائی مشکل ہے ان کے اوپر اور یہ انتہائی بار ہے. تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ میری امت کے لیے اس قسم کی آسانی فرما تاکہ ہر قبیلہ اپنے تئیں اور اپنے راستے کے اعتبار سے اس چیز کی تلاوت کر سکے. یہ مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے آ گئی. یہ مسلم شریف کتاب القراءات ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 1801. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، عن ابی بن کعب قال کو فی المسجد فدخل رجل یصلی فقرا قراءۃ انکرتھا. ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا اور ایسی قراءت پڑھی جس سے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب و تعجب سا ہوا، نفرت سی ہو گئی. ثم دخل آخر فقرا قراءۃ سوا، دوسرا آیا اس نے دوسرے طریقے سے نماز پڑھی. تو کہتے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچ گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کی، اور جب وہ بات جب حضور نے کہا نا جس تم نے سب نے صحیح پڑھا، تو وہ بات وہ کہتے ہیں کہ فسقط فی نفسی من التکذیب، میرے سینے کے اندر ایک تکذیب اور جھٹلاوا لازم آیا، یعنی عجیب سی بات اسلام کے خلاف میرے دل کے اندر آ گئی. فرما ولا اذ کنت فی الجاہلیت فلم رآ نبی صلی اللہ فلم رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشی یعنی ضرب فی صدری ففست ارقن کانما انظر الی اللہ تعالی فرقتن. یہ مسلم شریف. فرما حضور نے اسی وقت میری طرف دیکھا اور میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میرے سے وہ خیال زائل ہو گیا اور ایسا تھا میں جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو دیکھ رہا ہوں. پھر آگے حضور نے فرمایا فقال لی یا ابیو، سرکار نے مجھ سے کہا اے ابی الی ان اقرا القرآن علی حرف، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ قرآن کی لہجے میں پڑھوں، دوسرا لہجہ اختیار نہ کروں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ کہا کہ میں ایک ہی لہجے کے اندر قرآن کو پڑھوں، تو فردت تو الیہ ایوں ہونا علی امتی، تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری امت کے لیے ایوں ہونا علی امتی، میری امت کے لیے آسانی کر دے. فرد الی ثانیہ تھا، اللہ نے فرما ٹھیک ہے دو طریقے سے پڑھ لو، پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے. فرمایا کہ دو فردت تو الیہ ایوں ہونا علی امتی، میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے. فرمایا تقرا علی حرفین فردت تو الی ایوں ہونا علی امتی فرد الی ثلاثۃ، پھر سگا فرماتے میری امت کو تین لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لہجے کی اجازت جب مجھے دی گئی اس طرح وہ سات لہجے ہو گئے. پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا ولک بکل ردت ردتھا، حبیب تو نے تین دفعہ مجھ سے دعا کی اور تین دفعہ تو نے مجھ سے درخواست کی اور تین دفعہ میں نے تجھے تیری امت کے لیے رخصت دی، لیکن ایک بینیفٹ اور آپ لے لیجئے. فرمایا تین دفعہ آپ نے مجھ سے مسئلہ ذکر کیا ہے، تو فرمایا ردتھا مسئلۃ تسالینھا، فرما پھر اس تین دفعہ جو آپ نے مجھے درخواست کی اور میں نے اس درخواست پر آپ کی امت کے لیے کشادی کی کر دی، تو ایک بینیفٹ آپ کو اور دیتے ہیں کہ تین باتیں اور اپنی امت کے لیے مانگوں. یہ مسلم شریف کتاب القراءات کے حدیث. سکا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے یہ کہا نا کہ تین باتیں اپنی امت کے لیے اور مان لو، فقلتو تو ہے تجھے پتا ہے ابی میں نے پھر تین باتیں کیا مانگی اپنی امت کے لیے؟ کہ لگے کیا؟ فرما میں نے سب سے پہلے کہا اللہم اغفر لی امتی، اس وقت میں نے کوئی اور چیز نہیں مانگی کہ اس میں آسانی اس میں آسانی، میں نے پھر پورا ہی مانگا. میں نے کہا اللہ بس ابھی جیسی بخش دیں اللہم اغفر لی امتی. پھر میں نے دوسری دفعہ کہا اللہم اغفر لی امتی، دو ہو گئے، بچا کیا؟ ایک. کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ اخر تو سال ستا، میں نے تیسرے کو ذرا ڈیلے کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تین دفعہ حبیب تو نے قرآن کی قراءت کی آسانی کے لیے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی اور میں نے تین دفعہ میں لہجوں کی آزادی دے دی کہ اس کو پڑھ لیں، تو یہ تین دفعہ جو تُو نے مجھ سے سوال کیا تو رب کریم کی بارگاہ میں حضور کا رتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہے، اللہ فرماتا محبوب اس تین باتوں سے تجھے دکھ ہوا، تو بار بار مجھ سے کہتا تھا تو تُو تو ہمارا کریم نبی ہے، تو محبوب پھر تجھے جا، یعنی مزید یہ کہتے ہیں کہ تین باتوں میں اور امت کے لیے اور کچھ مانگنا چاہتا ہوں، یعنی دعا درخواست کرنا تو یہ بندے کا کام ہے، لیکن حضور ایسے بندے ہیں کہ اللہ سے جتنا گڑ گڑا کر دعا کرے نا تو اللہ کہتا محبوب یہ تو گڑ گڑا کر تو نے دعا کر دی، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ تو ان کے لیے پریشان ان کے لیے پریشان، فرمایا یہ اور لے لے یہ اور لے لے یہ اور لے لے۔ تو اب امت کی آسانی کے لیے مزاج کو سمجھیے، امت کی آسانی کے لیے جو تین دفعہ حضور نے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ آسانی کر دے، ایو حونا لامتی، ایو حونا امتی، میری امت کے لیے آسانی کر دے، تو اللہ نے فرمایا محبوب جتنی چاہت سے تو نے امت کے لیے مانگا ہے اور تو ہمارا عزیز ہے اور تیرے نزدیک تیری امت عزیز ہے، تو پھر یعنی محبت تو کرتا ہے، تو لہٰذا تین باتیں اور اپنی امت کے لیے مانگ لے۔ تو سرکار کہتے ہیں میں نے تین باتیں کیسی مانگی، تین باتیں اور کہ، تو میں نے ایک دفعہ کہا اللہ مغفر لی امتی، اللہ مغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر سرکار آگے علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فرما ایک جو رہ گیا نا تیسرا، فرما وہ اخر تو ثالثتا، پھر میں نے تیسری جو دعا تھی اس کو میں نے مؤخر کر دیا، تیسری دعا نہیں مانگی۔ وہ کیا دعا تھی؟ فرما اخر تو ثالثتا لیوم، میں نے اس دن کے لیے اس دعا کو ڈیلے کیا، اس دن کے لیے، اس دن کے لیے جس دن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، اس دن کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے، اس دن کے لیے میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو بچا کر رکھا، کیونکہ تین آپشن تھے، دو میں نے دنیا میں مانگی، ایک اپنی امت کے لیے میں نے بچا کر رکھا، اس دن کے لیے جس دن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، جس دن یرغب امنڈ کر آئے گی، رغبت کرے گی، جستجو کرے گی، میری طرف کھچے گی، الی الخلق ساری خدائی میری طرف کھچے گی، کلہم ایک بھی نہیں رہے گا، سب کھچ کے میرے پاس آئیں گے، حتی ابراہیم یہاں تک کہ میرے بعد اور ساری خدائی میں سب سے اوپر حضرت ابراہیم ہیں وہ بھی میرے پاس آئیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا نمبر دوسرا ہے اور حضور کا نمبر پہلا ہے۔ اب کون کون حضور، یعنی یہ تو کہہ دیا تھا حضور نے کہ کلہم ساری خدائی میرے قدموں میں آئے گی، اب کون کون آئے گا؟ تو سرکار اگر عیسیٰ کا نام، حضرت عیسیٰ کا نام لیتے تو حضرت موسیٰ ان سے بڑے تھے، حضرت موسیٰ کا نام لیتے تو ایک نبی اور بڑے تھے، تو سرکار نے فرمایا حتی ابراہیم، یعنی کہ ساری خدائی کی فضیلتیں بڑھتی ہیں تو حضرت ابراہیم پر رکتی ہیں، اور حضرت ابراہیم اپنی تمام لوگوں کے ساتھ حضور تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ جملہ فرمایا لیوم یرغب الی الخلق، میں نے تیسری دعا کو اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا اس دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے، جس دن، جملہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، یرغب الی الخلق لیوم، اس دن کے لیے جس دن ساری خلق یعنی ساری خدائی میری طرف رغبت کرے گی۔ رغبت اس کی طرف کی جاتی ہے جو دیتا ہے، کہتے ہیں نا آپ اس طرف راغب کیوں ہوئے تھے، اس کی طرف کیوں راغب ہوئے تھے، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، یعنی اس سے آپ کو کیا محتاجی تھی، اس کی آپ کو کیا ضرورت تھی۔ تو رغبت جس کی طرف کی جاتی ہے اس کی طرف بندے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سکا فرماتے یرغب الی الخلق، الی الی جیسے الینا الیہ، الینا ہماری طرف، الیہ اس کی طرف، الی میری طرف، تو فرما لی یوم یرغب الی، وہ دن تیسرے دن کے لیے میں نے دعا کو مؤخر کیا جس دن ساری خدائی رغبت کرے گی میری طرف، کلہم تمام کے تمام، حتی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بھی فرمایا وہ میری طرف آئیں گے۔ تو یہ حدیث پاک دیکھیے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے لہجوں کی بات کی گئی۔ پھر میں آخری میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دور میں جب یہ ازبکستان اور اس علاقے کی طرف فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے تو قرات کا بڑا پھڈا بن گیا، بڑے جھگڑے ہونے لگے۔ آج جو ایک ہی طرز میں پڑھ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں، قاری دوسرے سے لڑ رہا ہے کہ میں تو سچا پڑھتا ہوں، وہ تو لہجہ ہی مختلف تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور اس امت پر رحم کرو ورنہ یہ لڑ لڑ کر یہودیوں کی طرح 3600 شعبوں میں بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرما کیا ہوا حذیفہ؟ فرما میں اس جنگ میں تھا تو صحابہ نہیں، صحابہ کے نیچے اولاد اور قرا، جو حضرت عثمان غنی کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تو کہنے لگے کہ اس وقت جنگ تو اپنی جگہ پر تھی ان سے، لیکن تلاوت کا شوق تو مسلمان کو ایک خیمے میں ایک الگ انداز میں پڑھ رہا، دوسرے خیمے میں الگ انداز میں پڑھ رہا، اب وہ اجازت تو تھی،
تو فرمایا اس لہجے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اختلاف بھی کھڑا کر رہے تھے، حالانکہ گنجائش تھی، جیسا حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک پڑھا، تو نے بھی ٹھیک پڑھا، تو گنجائش تھی، لیکن وہ کہ اب اختلافات آنا شروع ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مشاورت بلائی، حضرت مولا مرتضیٰ اس میں تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، جی صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے، مشاورت بلانے کے بعد یہ بات طے پائی گئی کہ ہر قسم کی قرآت کو اب روک دیا جائے گا، صرف ایک ہی لہجے کو رکھا جائے گا جو حضور کا، حضور کے قبیلے، کیونکہ قبیلے تو بہت سارے تھے نا عرب کے، ان میں سے ایک عرب کا قبیلہ قریش تھا، وہ قبیلے کا بھی پڑھنا ٹھیک تھا لیکن پروننسیشن کے اندر فرق آ رہا تھا، اور اس ساتوں کے ساتھ قبیلے اہل زمان تھے، اصل عرب کہلاتے تھے، فرمایا اب ان چھ کو پیچھے کریے، اب جو قرآن پڑھا جائے گا وہ قریشی قبیلے کے مطابق پڑھا جائے گا، اب قرآن کو لکھا بھی اسی انداز میں جائے گا، کیونکہ جب لہجہ مختلف ہوتا ہے تو اس کا رسم الخط بھی بدلتا ہے، اس کے لکھنے کا سٹائل بھی بدلتا ہے، اب انگریزی میں بھی دیکھیے جب لہجہ بدلے گا تو یو کی جگہ او کی جگہ یو کی، یعنی پڑھنا مشکل ہو جاتا، تو جب لہجہ بدلے گا تو الفاظ بدلیں گے، تو پھر حضرت حفصہ سے قرآن منگایا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو تلاوت سیکھی تھی اور اسی طرز پر اس کو مرتب کیا تھا، اسی رسم الخط کے ساتھ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، ہماری ماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اور میری ماں کا نام آ گیا تو میں جملہ کہتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کے تین بیٹے اور بھی تھے لیکن اور یہ ایک بیٹی تھی، حضرت فاروق اعظم نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی تھی، کسی نے پوچھا کیوں، فرمایا یہ میرے تین بیٹے بھی ہیں لیکن اس بیٹی کے ذریعے مجھے یہ نسبت حاصل ہوئی ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ قریب لگتا ہوں، کہ میری بیٹی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں ہے تو مجھے کوئی ابا عبداللہ نہ کہے بلکہ ابو حفص کہے، علماء نے لکھا ابو حفص جو ہے یہ شیر کی کنیت ہے جو فاروق اعظم نے رکھی، شیر جو ہے نا شیر لائن، لائن کی کنیت بھی ابو حفص بنتی ہے، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شخصیت کے مطابق تھی، تو سیدہ حفصہ سے وہ قرآن کریم فرقان حمید کا نسخہ منگایا گیا جو اس رسم الخط کے ساتھ تھا، حضرت عثمان غنی نے اس نسخے کے کئی نسخے اسی طرز پر لکھا ہے، اور جہاد کے سلسلے تھے، قافلے جا رہے تھے مختلف علاقوں کے اندر، تو مختلف علاقوں کے اندر وہ گویا کے نسخے جو تھے اس کے وہ بانٹ دیے گئے، اور وہاں کے قرآن کو پابند کیا گیا کہ جناب اس لہجے میں آپ قرآن پڑھائیے، تو کروڑوں رحمتیں ہوں بقی کی سرزمین پر جس میں میرے آقا سیدنا عثمان غنی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان رضی اللہ عنہ، یقیناً آپ کے دربار شریف پر جا کر ہم اسی طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا جامع القرآن و یا کامل الحیاء والایمان، یہ امت مرحومہ پر قیامت تک کے لیے حضرت عثمان غنی کا احسان رہا کہ آپ نے شب و روز لگا کر، ایک طرف سے بڑی خطرناک جنگیں چل رہی تھیں لیکن اس کے ساتھ آپ نے خاص طور پر دین کے اس رنگ کو بچانے کے لیے کئی نسخے لکھوائے، قرآن کے پاس اس کے والیومز آپ نے بھیجے، جلدیں بھیجی، اور باقاعدہ مشاورتی ٹیم بھیجی کہ لہجہ پڑھایا جائے، اور پھر جتنے علاقے بلاد مسلمانوں کی ریاست کے اندر تھے ہر مسجد کے اندر وہی لہجہ پڑھائے جانے لگا جو قریش کا تھا، ہر مدرسے میں وہی پڑھائے جانے لگا، ہر بندے کے پاس جو پرانے نسخے تھے اس کو تلف کیا جا رہا تھا، دفن کیا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، اب اس نسخوں کو ہٹائیں آپ، اب اس نسخے کو آگے لائیں جو اب مرتب کیا، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہاتھ سے مراد جو حضور کے پاس لکھا ہوا کوئی صحابی لاتا تھا یا حضور بیان کرتے، یا ازواج مطہرات میں جو لکھا حضرت سیدہ حفصہ کے جسے میں نے نام لیا، اب وہ نسخے عام کیے گئے، تو اس سے یہ ہوا کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر قاری صاحب کے پاس، ہر عام مسلمان کے پاس تلاوت کے وقت نسخہ بھی وہ آ گیا اور لہجہ بھی قریش والا آ گیا، اس کا فیضان یہ ہو گیا ہے کہ آج جہاں سے سورج نکلتا ہے اور زمین کے جس حصے میں سورج جا کر غروب ہو جاتا ہے کوئی حصہ ایسا نہیں جن کے پاس وہ لہجہ موجود ہو، بلکہ اب وہی لہجہ موجود ہے جو قریشی لہجہ ہے جس کی کوششیں حضرت عثمان غنی نے کی تھی. اللہ رب العالمین جل والا آج کی اس گفتگو کو سمجھنے کی توفیق دے. کل انشاءاللہ العزیز مزید جو تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں اس کے اضافات کو ہم انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے. وقت ہمارا مکمل ہوا. ان بنیادی باتوں کو جو ہے بڑی ابتدائی باتیں، یعنی بڑی ابتدائی باتیں، لیکن یہی ابتدائی باتیں علم کی بنیاد ہیں، یہی ابتدائی باتیں عقیدے کی بنیاد ہیں، یہی ابتدائی بنیادیں آگے کی چیزوں کو کھولتے ہیں. اگر آپ کو الفابیٹ نہیں آتا ہوگا تو آگے کی کتابوں کو آپ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ عقیدے کے الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، یہ ابتدائیات ہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کو باقاعدہ آپ ذہنوں میں دہرائیے. ویب سائٹ پر موجود بھی ہے، فیس بک پر. اس کو دوبارہ آپ بار بار اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر سنیے، پڑھیے. تاکہ یہ بات سبق ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے، تاکہ اس طریقے سے ہم اپنے عقیدے کو بھی محفوظ رکھیں اور جو کنفیوژن اس حوالے سے ہے اس کو بھی دور کریں، اور اس تورات اور اس کے حوالے سے جو چند اور باتیں رہ گئی، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل اس چیز کو ہم ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین آج کے اس درس کو قبول فرمائے. یا اللہ شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا، خاتمہ بالخیر نصیب فرما. یا اللہ اٹھے ہوئے غریب مسلمانوں کے ہاتھوں کی استدعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، بدکاری سے محفوظ فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، نیکیاں آسان فرما. مولا کریم ہم انسان ہیں، بہت کمزور اور نادار ہیں، شیطان جب چاہتا ہے، نفوس جب چاہتے ہیں ہمیں پچھاڑ دیتے ہیں. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، شیطان کے مکر و کیب سے ہمیں محفوظ فرما. رمضان شریف کی اس مبارک ساعتوں میں مولا کریم براہ راست جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلمان جتنے بیٹھے ہیں، وہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں یا الہ العالمین قبول فرما. بچوں کو علم نافع عطا فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے، بچوں کا صحت کاملہ اجل عطا فرما. کچھ لوگوں نے بچوں کی صحت کے لیے کہا ہے، ان کے اور تمام مسلمانوں کے بچوں کو یا اللہ صحت کاملہ اجل عطا فرما. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے معمار ہیں. یا اللہ ان کی اخلاقی اور نظریاتی فکروں کے اندر کشادگی اور تسلب عطا فرما. مولا کریم ہمارے گھروں سے جنات، آسید اور ہر قسم کی بدبخت کی بدبختی والی نظر کو دور کرتے ہوئے مولا کریم تیری رحمت کی نظر کو ہمارے گھر میں مولا کریم گہوارہ بنا. قال اللہ قال رسول کا ذکر ہو، ذوق عبادت شوق عبادت عطا فرما. ناگہانی موت سے، اچانک والے آنے والے خطرناک حادثات سے ہمیں، ہمارے بچوں کو اور مسلمانوں کو محفوظ فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اپنے اپنے بچوں اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، عافیت رزق حلال کا سوال کرتے ہیں، قناعت کا سوال کرتے ہیں. مولا کریم محتاجی بندوں سے محفوظ فرما دے. مولا کریم اخلاق کی محتاجی، علم کی محتاجی، ہر شے کے زوال سے محفوظ فرما، عافیت زندگی کے ان تمام شعبوں میں عطا فرما. دعا فرمائیے مولا کریم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کے، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے شہروں اور وطنوں کی حفاظت فرما، بالخصوص اس پاک سر زمین کی حفاظت فرما. مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرما. یہ بم دھماکے، یہ دہشت گردی کے اقدام مولا کریم ان بدبختوں کے جھتوں کو منتشر فرما، ان سازش کرنے والوں کی سازشوں کو انہی کے دام میں ان کو ملوث فرما. مولا کریم ان کے جھتوں کو اہل حق کے خلاف جو جھتا، چاہے وہ ختم نبوت کے منکرین ہوں یا عزت صحابہ کے منکرین ہوں یا اہل بیت کے دشمن ہوں، پاکستان کے دشمن ہوں، یا الہ العالمین مٹھی بھر یہ اہل حق کے خلاف جو کھڑے ہیں مولا کریم بہت زور آور اور اپنے وقت کے فرائین ہیں، ان کی جمعیت کو پارا پارا فرما، ان کے جھتوں کو منتشر فرما. کوئٹہ کے اندر جو سانحہ ہوا، اللہ ان شہدا کے درجات بلند فرمائے، اور جو اس دن گوادر کے اندر ہوا، اللہ ان شہدا کے درجات بلند فرمائے، جو اس دن داتا صاحب کے مزار شریف پر ہوا، افواج پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، رینجرز حیث ہے اور عام سیولین مسلمان ہیں، اللہ تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایک قوم ہو کر اس امتحان کو سر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کے سب ہلالی پرچم کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس آزاد فضا کے اندر اسی طرح سر بلند رکھے، یہاں کی علمی اداروں کو، یہاں کی خانقاہوں کو، یہاں کی مساجد کو، یہاں کے ہر صحت بخش اخلاقی اداروں کو مولا کریم اپنے فضل کرم سے کامیابی عطا فرما. بے وقوف اور پاگل حکمرانوں سے ہمیں بچا، صبح میں کچھ، شام میں کچھ، دن میں کچھ، دوپہر میں کچھ، ان پاگلوں سے ہماری جان چھڑا. مولا کریم اس ملک کی معیشت پر کرم فرما، ان پاگلوں، دماغوں اور نشیوں سے مولا کریم ہماری جان چھڑا. مولا کریم اچھے حکمران اس ملک کو عطا فرما، جو پاکستان کے وقار کو مولا کریم سلامت رکھ سکے. مولا کریم جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول.